تیرے برہانہی نوامی فضلہی وامتنانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکا ولم یولد فیکون مورثا ہالکا ولم یتقدم ہو وقت ولا زمان ولم یتعور ہو زیادت ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام على سيد اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء صلوات اسلام میں اجتہاد کے عنوان پر یہ چوتھی تقریر آپ کی نظر کی جا رہی ہے. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور آپ کی سماعتوں کے معیار سے واقف ہوتے ہوئے ایک ہی تقاضا کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ دعا کیجئے کہ پروردگار علم میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو ادا ہو وہ حق ہو، حق کے سوا کچھ اور نہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کی دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیدار ذہن کی دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی ہوش کی یہی دعا ہے. اس لیے کہ اگر یہ دعا نہ ہو تو علم میں اضافہ ممکن نہیں ہے. وہ جو مقام قاتم پر ہے، وہ جو مرسلین و مبشرین و منذرین کا سردار ہے، اس نے بھی اپنے مقام سے یہی دعا کی، پروردگار زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر. وہ جسے کون و مکان کا علم دیا، وہ جسے وسعت جہاں کا علم دیا، وہ جسے انفس و آفاق کا علم دیا، وہ جسے عالمین کا علم دیا، وہ اپنے آپ کو اس منزل پر پا رہا ہے کہ جہاں دست بدعا ہے، مجسم دعا ہے، کل سراپا دعا ہے، اور وہ یہ دعا کر رہا ہے، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما. سنت نبوی کے قائل، سنت نبوی پمائل، سنت نبوی کے پرستار، سنت نبوی میں سرشار، اپنے لیے اس دعا کو اس طرح سے مسلسل جاری رکھیں کہ زندگی کا ہر لمحہ تحصیل علم میں گزر جائے، اور کوشش یہی ہو کہ پروردگار وہ علم دے جس سے تو راضی ہو، وہ علم نہ دے جس سے تیرا عدو راضی ہو. پروردگار وہ علم دے جس سے تو راضی ہو، وہ علم نہ دے جس سے تیرا دشمن راضی ہو. احتیاط چاہیے، انتہائی محتاط زندگی چاہیے، اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. اگر یہ احتیاط پیش نظر ہے، دین پیش نظر ہے. اگر یہ احتیاط پیش نظر نہیں ہے، انسان دین سے بہت دور ہے. ان جملوں کو تمہیدی سمجھیں، ان جملوں کو ابتدائی سمجھیں، مگر ہر تقریر اپنا مقدمہ چاہتی ہے، ہر تقریر اپنی ابتدا چاہتی ہے. ابتدا اگر اس طرح سے ہو جائے کہ انسان یہ اعلان کرے، پالنے والے ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ہی ہے جو عطیہ کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو غیب سے دینے والا ہے، تو ہی ہے من لدن عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہے اپنے خزانے سے جو مبدع فیض ہے عطا کرنے والا ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے؟ میں اپنی تقریر کا مرکز و محور ان نوجوانوں کو بناتا ہوں کہ جو سعی علم میں، جستجو علم میں آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. میں خود طالب علم ہوں اور یہی توقع کرتا ہوں اور یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ساری عمر طلب علم میں گزار دیں گے. کسی لمحے یہ خیال نہ آئے کہ ہم علم پا چکے، کسی لمحے یہ خیال نہ آئے کہ ہم علم حاصل کر چکے، کسی لمحے یہ خیال نہ آئے کہ ہم عالم ہو چکے. نہیں، اپنے آپ کو مبتدی جانیے، اپنے آپ کو اس طرح جانیے جیسے ابھی آپ نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا ہے. اسلام زندگی کا قاعدہ بتاتا ہے، اسلام آپ کو آپ کی حیات کا ضابطہ بتاتا ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف بکار رکھیے تاکہ خود وقت گواہ بن جائے اور یہ کہے کہ ہاں طلب علم میں اس کے مساعی تھے، پروردگار تو اس کے مساعی کو مشکور فرما. میرے ان جملوں کو نہ اضافی جملے سمجھیے، نہ کوئی ایسے بھرتی کے جملے سمجھیے. نہیں معلوم آج کس مزاج کے ساتھ میں نے ان جملوں کو آپ تک پہنچایا ہے، خود مجھے اس کی خبر نہیں ہے، مگر میں وہ نگاہیں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی جو بغور مجھے سن رہے ہیں. کہنے والے نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جس موضوع کو لے کے آپ چل رہے ہیں، نہیں معلوم وہ اس مقام کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں، اس لوکیلٹی کے لیے مناسب ہے بھی کہ نہیں. میں نے کبھی اس لوکیلٹی کو یا اس مقام کو ایسے نہیں سمجھا کہ یہاں پر کچھ بھی چلے گا. نہیں، میرے سامنے یہاں کی ایک تاریخ ہے، میرے سامنے یہاں کی ایک علمی میراث ہے. جن موضوعات پر یہاں بولتا ہوا آپ نے علماء کو سنا ہے وہ معمولی موضوعات نہیں تھے. میں عرض کر رہا ہوں ایک کوشش سی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے کیا کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ مجھ سے سوال یہ کریں کہ کوشش کیا ہو رہی ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسلام جو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تو آپ نے سنا ہے، وہ جو دین دین اسلام پسند کر رہا ہے، اس میں اجتہاد کے تعلق سے اگر موضوع کو قائم کیا جائے تو وہ کیا بیسک انگریڈینٹس ہوں گے، وہ کیا بیسک سسٹم ریکوائرمنٹ ہوگا کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ اجتہاد کے منازل کو بآسانی طے کریں. حکما نے کہا، اقلا نے کہا، قول رسول کا وہ قرآن کی صورت ہو یا حدیث کی صورت ہو، سکوت اس کا اور عمل اس کا، دونوں ہر شے اپنے مقام پر دائمی حجت ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیے میری گفتگو کے آغاز میں، دائمی حجت، عارضی حجت نہیں، دائمی حجت، یعنی جب تک کہ بقا ہے کائنات کو، جب تک کہ بقا ہے دنیا کو، اس وقت تک قول رسول حجت ہے، فعل رسول حجت ہے، عمل رسول حجت ہے، سکوت رسول حجت ہے، صبر رسول حجت ہے، استقرار رسول حجت ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک یہ دائمی حجت ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے ایک کام رہ جاتا ہے، جہاں قرآن کا تذکرہ ہوا، جہاں حدیث کا تذکرہ ہوا، جہاں قطمی مرتبت کے عمل کا تذکرہ ہوا، ان کے سکوت کا تذکرہ ہوا، ایک کام مسلمان کے ذمے ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ کس طرح سے اس نس کو ڈھونڈے، اس اصل کو ڈھونڈے، نہ صرف یہ کہ ڈھونڈے بلکہ سمجھے، نہ صرف یہ کہ ڈھونڈے اور سمجھے بلکہ احکام میں اس سے استنباط کرے۔ میں چیزوں کو بہت ٹھہر ٹھہر کے آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دہراتا ہوں، یہ ماخذ ہے دین کا، یہ ماخذ ہے شریعت اسلامی کا، ایک قرآن ایک حدیث۔ قرآن قول رحمان کا، بوسیلہ رحمت للعالمین، حدیث قول معصوم کا، جس میں عمل بھی شامل، سکوت تقریر بھی شامل، اور اس کی کیفیت یہ کہ ان دو سورسز کو سامنے رکھ کر مسلمان کے لیے ایک امر کو لازم قرار دیا، اور وہ یہ کہا کہ دیکھو نس کو ڈھونڈو، اس لیے کہ تم کو زندہ رہنا ہے، تم کو زندہ رہنا، اور ہم تم کو ایسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو مشیت الہی کے مطابق زندگی ہو۔ ہم حیوانی زندگی نہیں چاہتے، ہم جانوروں کی زندگی نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں ایک ایسی زندگی تم گزارو جو شریعت اسلامی کے پابند ہو۔ متمدن اور مہذب قومیں بے راہ روی سے زندہ نہیں رہتی۔ آج مغرب پہ سفر کرنے والے، مغرب کے کانسٹیٹیوشنز کو پڑھنے والے، برٹش کانسٹیٹیوشن جو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اس کو درک کرنے والے جانتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک قانون اس کے تحت ایک پوری زندگی، اور ایک زندگی نہیں ملین نفوس کی زندگی، اور ایک زمانے کے لیے زندگی نہیں تا قیامت زندگی۔ قانون ایک بدلتا نہیں، قانون ایک بگڑتا نہیں، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ کس سے متاثر ہو کے، کس سے متاثر ہو کے، کس سے انسپائر ہو کر، کیا ایسی صورت ہے کہ آپ کہیں کہ انسان نے قوانین کو خود وضع کیا؟ نہیں، الہام کو دیکھا اپنے قوانین کو وضع کیا، القا کو دیکھا اپنے قوانین کو وضع کیا، وحی کو دیکھا اپنے قوانین کو وضع کیا، اور کہا ہم متاثر ہیں اس قانون سے جو قانون ربانی ہے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ قرآن ایک کتاب آئی، نہیں، قرآن سے قبل بھی انبیاء ما سبق پر کتابیں آ چکی تھیں، ان کتابوں کی انسپریشن ہے۔ اب اگر وہ گریک قوانین ہو کسی دور میں صحیح، وہ جرمن قوانین ہو کسی دور میں صحیح، وہ کوئی کسی بھی ملک کا قانون ہو، سب کے سب متاثر ہیں الہامی کتابوں سے، فقط اس لیے کہ الہام میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ انسان نے اپنے قوانین کو بنایا اس لیے اور اس طرح سے کہ ایسا بنا دیا جائے جو کم سے کم تغیر پذیر ہو، جس میں کم سے کم تبدیلی واقع ہو، روزمرہ تبدیلی قوانین میں نہ ہو، تو بہتر ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں جہاں قوانین بدلتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، وہاں پہ نہ اتباع ممکن ہے نہ اطاعت ممکن ہے، لہذا ایسی شے کو وضع کیا جائے، ایسی شے کو بنا دیا جائے جس پہ تادیر انسان پابند رہ سکتا ہو۔ یہ اصول انسانوں کے پیش نظر، اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہارے لیے شریعت اسلامی کے لیے جب ماں قصد کو معین کریں گے تو ایک قول ہمارا، ایک قول وہ جو ہماری تفسیر بن رہا ہو، یعنی قول رسول۔ ہمارے پاس قول رسول ہم فقط تنہا نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے قول معصوم، اس لیے کہ رسالت کے چیپٹر میں رسول کو مجتہد بھی قرار دیا گیا ہے، اور جہاں آپ نے رسولوں کو مجتہد قرار دیا وہاں غلطی ممکن ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے قول کی تفسیر کوئی ایسا نہیں کر سکتا جس سے امکان خطا ہو، یعنی جس سے غلطی کا احتمال ہو، لہذا ہم قول قرآن کے بعد قول معصوم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ معصوم عصمت کی نشاندہی کرتا ہے، یہ عصمت پابند بناتی ہے کس کو؟ رسول کو نہیں، سننے والوں کو، لینے والوں کو، درک کرنے والوں کو، اخذ کرنے والوں کو، کہ دیکھو اب جب تم احکام کا استنباط کرو، یعنی ایک حکم سے دوسرے حکم کا استخراج، ایک حکم سے دوسرے حکم کو ڈرائیو کرنا، ایک حکم سے دوسرے حکم تک پہنچنا، ایک حکم سے دوسرے حکم پر قائم ہو جانا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یاد رکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک حکم سے دوسرے حکم تک پہنچنے کے لیے وہ موڈس آپرینڈی ہو کہ جس میں کم سے کم، نہیں اس لفظ کو بھی وڈرا کر رہا ہوں، جس میں غلطی ممکن ہی نہ ہو، یعنی امکان ہی نہ ہو کسی غلطی کا، تبھی شریعت اسلامی بحیثیت قانون کے نافذ کی جا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی میرا بچہ مجھ سے یہ سوال کرے اور یہ پوچھے کہ قرہ ارض پر کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہیں، تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے جواب نہیں ہے کہ قوانین بنانے والوں نے قرآن کو حجت مانا، قول رسول کو حجت نہیں جانا، اسی لیے اجماع کا سہارا لیا، اسی لیے قیاس کا سہارا لیا، اسی لیے استحسان کا سہارا لیا، اسی لیے مصالح مرسلہ کا سہارا لیا، یعنی یہ بیساکھیاں خود گواہ ہیں اس بات کی کہ رسول کو حجت نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یاد رکھو ایک بات، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، اس اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ زبر زیر کا فرق ہے، نہ حرف کی نشست و برخاست کا فرق ہے، نہ اس کے معانی میں فرق ہے، نہ اس کے مفہوم میں فرق ہے، نہ اس کے مندرجات میں فرق ہے، جیسے اس کی اطاعت ویسے ان کی اطاعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، تو جان لیجئے ان دونوں اطاعتوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ آپ نے فرق پیدا کیا، گویا آپ نے کسی ایک کو حجت نہیں مانا۔ بیچارہ مسلمان اللہ کے تعلق سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو حجت نہیں مانتے، اب لے دے کے رہ گیا ایک رسول، تو اس کو کہا کہ نہیں، ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس میں خطا واقع ہوئی ہے، ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں اپنا نے فیصلوں پر نظر ثانی کی ہے، ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، رسول کی مرضی کچھ اور تھی، ایسے فیصلے کیے ہیں جس میں اصحاب کی مشاورت کے نتیجے میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، ایسے فیصلے کیے ہیں جس کے نتیجے میں سرکار رسالت مآب سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا سوچنے کا طریقہ جو کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود ہے۔ اب میں اگر آپ سے عرض یہ کروں، یہ کتابیں فقط ہم اور آپ تو نہیں پڑھتے، اب تو پڑھنے والے باقاعدگی اس کو پڑھ رہے ہیں، اور باہر تو درسن درسن پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھو تو جس کو اتنا تقدس دیا ہے اس کی آخر حیثیت ان کے پاس کیا ہے، ذرا اس کو تو دیکھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پورا پینڈوراز باکس ہے جو کھل گیا، اور کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہاں حیثیتیں ہیں نبی کی، نبی کی حیثیتیں ہیں، یعنی ایک حیثیت اس کی کچھ اس طرح کی جس کے نتیجے میں وہ پیغام کا لانے والا، دوسری حیثیت اس کی کہ اس پیغام کو کھول کر بیان کرنے والا، تیسری حیثیت اس کی کہ جس کے نتیجے میں وہ تبلیغ دین کرنے والا، چوتھی حیثیت اس کی کہ اقامت دین کی طرف بلانے والا، پانچویں حیثیت اس کی بالکل بشری حیثیت جو کہ خطا سے پر ہے، جس میں غلطی ہے، جس میں گناہ ہے، جس میں تصور گناہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، بڑا احسان کیا آپ نے اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ عامۃ الناس کے سمجھ میں نبی آ جائے۔ ظاہر کہاں سمجھتے، ذرا سا فکر سے بلند کوئی چیز ہو جائے تو بیچاری امت کے کہاں سمجھ میں آتا ہے، تو ایسا کرو کہ جو بلند سطح پر ہے اس کو ہی نیچے لے آؤ، ہم خود اوپر نہیں جائیں گے، ان کو نیچے لے۔ ایک کوشش ہی کوشش ہے عزیزو، اب اس کوشش میں کہاں تک کامیابی ہو رہی ہے، مگر خدا کا شکر ہے اور احسان ہے پروردگار، پروردگار کا احسان، اس نے ہمیں ان سب سے دور رکھا، ہمیں ان سب سے دور رکھا۔ میں پلٹ کے یہ پوچھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ چونکہ تاریخی واقعہ ہے تو دہرانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے اتنی طرح سے منقسم کیا، تقسیم کیا ہے قطعی مرتبت کو، اور اس انداز سے آپ نے تقسیم کر دیا کہ ان کی اب زندگی جو ہے آپ نے یوں سمجھیے کہ ایک تین سے لے کے پانچ جہتوں میں اس کو آپ نے تقسیم کر دیا، مگر قرآن کی ظاہر آیتوں سے تو واقف نہیں ہے۔ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذلک امرت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے حبیب تم کہہ دو تمہاری نماز، تمہارے شب و روز، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، سب کچھ، محیایا و مماتی زندگی تمہاری موت، سب کچھ اپنے تعلق سے کہہ دو، کہو تم کہو یہ سب کچھ میرا اللہ کے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس میں بڑی دقت نظر اور تحقیق کا نتیجہ، اجتہادی تحقیق، مسلمانوں کی اجتہادی تحقیق، یعنی اجتہاد کے لیے کہا احکام میں کرو تو نبی پہ کرنے لگے، ان سے کہا اپنی زندگی آسان بناؤ نبی کی زندگی تنگ کرنے چلے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے تو ہم وہ جو احکام لا رہا ہے اس پر ہی اجتہاد ہمارا ہوگا کہ یہ زندگی گزری کیسے، یہ گزری کیسے۔ ظاہر ہے کہ مختلف مقامات سے مجالس پڑھ کر آ رہا ہوں، ایک موضوع دوسرے موضوع سے نہیں چاہتا کہ ٹکرائے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ طے کر لیا جائے اور اس بات کو مان لیا جائے کہ غلطی ہوئی، کسی بھی جہت میں غلطی ہوئی، آپ اگر کہیں، اور کہتے ہیں آپ، ظاہر ہے آپ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیے اس کا کور اپ اتنا خوبصورت کور اپ ہے کہ آپ کو انتہائی تسلی ہوگی، یعنی آپ پتا ہے تکلیف بھی دیتے ہیں، ایزا بھی دیتے ہیں، اور پھر مرہم بھی رکھتے ہیں، ایک ہے یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ تکلیف بھی دینا، اذیت بھی دینا، اور اس کے بعد اس کی رفوگری بھی کرنا، یعنی اب اس پر مرہم بھی تو رکھے نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اجتہادی غلطی ہوئی مگر تائید الہی شامل رہی، ایک جملے میں سب ختم کر دیا،
سب ختم کر دیا. یعنی بالکل نبی کو یعنی مورد الزام ٹھہرا کر الزام کے حوالے کرنے کے بعد ایک مرتبہ وڈرا کرنے کا سلیقہ بھی سیکھی ہے. کہا کہ نہیں, رحمت الہی نے تائید کی اور پھر آپ کا فیصلہ درست ہو گیا, آپ کا فیصلہ درست ہو گیا. یہ بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہ علمی چابک دستی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ علمی چابک دستی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نہیں جانتے کہ اس میں کتنا انسان کو چابک دست ہونا پڑتا ہے. چالاک کا لفظ استعمال نہیں کیا, عقل مند کا لفظ استعمال نہیں کیا, چابک دستی چاہیے اس کے لیے. مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے ہوتی ہے, مگر میں ایک سوال یہ کرتا ہوں ایسے افراد سے اور میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اقسام میں زندگی تقسیم ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ کبھی کوئی حیثیت وہی آئی تو پیغمبر بن گئے, تفسیر کی منزل آئی قرآن کی تو مبلغ بن گئے, احباب میں اٹھے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ رفیق بن گئے, صاحب ہو گئے, اور کفار کے درمیان جو زندگی گزاری تو ان جیسے ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایک سملیرٹی کو قائم کرنا ہے. آپ نے کہا نا, اب میرا سوال یہ, 9 ہجری سورہ توبہ کی آمد نزول ہے نا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے 23 برس کی زندگی میں 21 برس کی جو زندگی ہے جو رسالت سے وابستہ ہے, عہدہ رسالت, عہد رسالت, پابندی رسالت کا نتیجہ 23 برس, 21 برس گزرے. 9 ہجری سیوتی نے کہا توبہ نازل ہوئی, سورہ توبہ آپ کے سامنے ہے. وہ کون سا موقع ہے, وہ کون سا مقام ہے, وہ کون سی رسول کی پرسنالٹی ہے جس نے فلاں کو بلا کر پہلی 40 آیتیں دی اور یہ کہا کہ لے جا کے اس کو مجمع عام میں پڑھ دو. اگر اس کو ہم طے کر لیں گے اور اس پر پھر ہمیں کیا چاہیے, استقرار چاہیے. جو پھر اس تعلق سے فیصلہ ہوگا وہی نبی کی کل زندگی کا احاطہ کرے گا. آپ اگر یہ کہیں کہ وہ 40 آیتیں دیتے وقت تائید ایزدی نہ تھی, اذن الہی نہ تھا اور اپنی مرضی سے آیتوں کو حوالے کیا اور یہ کہا تم جا کے پڑھ دو اور ابھی پہنچے نہ تھے کہ ایک دوسرا حکم آیا اور یہ کہا کہ دیکھو حکم یہ آ رہا ہے, یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو. سورہ توبہ کے پڑھنے والے موجود ہیں, تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو. تو میں بحیثیت طالب علم کے کتنے قوانین کو اس ایک فقرے سے ڈیڈیوس کروں گا, کتنے قوانین نکلتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں 9 ہجری تک قطمی مرتبت کو یہ علم نہیں ہے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے. وہ کہ جو علم رکھتا ہے عالمین کا اس کو یہ نہیں معلوم کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون اپنا ہے کون بیگانا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے, اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک طرح سے معزول کیا اور معزول کرنے کے بعد یہ کہا نہیں اس تعلق سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ظاہر ہے کہ میرا حکم تھا اور یہ اللہ کا حکم ہے. نبی کو آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا با اختیار سمجھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ ہے صورتحال, اس میں دیکھیے ایک فیصلہ 9 ہجری 61 برس کا نبی ہے, 61 ایئرز یہ ایج ہے, اور 2 برس میں ظاہر ہے کہ اب بارگاہ الہی میں رجوع ہونے والے ہیں. 61 برس کی عمر میں نبی کو اپنے فیصلوں پر یا وہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس تعلق سے علم ہی نہیں ہے, جس کو چاہا دے دیا اور جس سے چاہا لے لیا. نہیں, آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا, مجھے بتائیے اس فیصلے پر کیا کہیں گے آپ. نبی کا ذاتی فیصلہ تھا, خدائی فیصلہ تھا، نبی کا اپنا اجتہاد تھا. اجتہاد تھا تو کس کے مقابلے پہ تھا؟ اجتہاد تنہا نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھیے، اجتہاد تنہا نہیں ہوتا، اجتہاد آئسولیشن میں نہیں ہوتا جب تک کہ ماخذ سامنے نہ ہو. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے. میں نے کیا کہا؟ اجتہاد کے لیے دو ماخذ، ایک قرآن ایک خود قول. تو نبی اگر اجتہاد کر رہا ہے تو قرآن پیش نظر ہونا چاہیے نا. اگر یہ اجتہاد نبی کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی انڈیکیشن کبھی ان کے تعلق سے آئی ہی نہیں کہ ان کے حوالے امارت کی جائے، ان کے حوالے قرآن کیا جائے، ان کو قرآن دیا جائے، ان کو حامل قرآن بنایا جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھو یہ چارج لگانا غلط ہے. نبی وہی ہے، اول دن بھی نبی، آخر دن بھی نبی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اس کو معلوم ہے کتاب کے ساتھ ان کو نہیں رکھنا ہے، عترت کو رکھنا ہے. آپ نے آسانی سے کہا نبی اجتہاد کرتا ہے. میرا سوال ہے، یہ علماء نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے، ہمارے مسلمان علماء نے، کہ نبی اجتہاد کرتا ہے. نتیجے میں ظاہر اجتہاد کرتا ہے، اجتہادی غلطی ہے، ہوتی ہے. میرا صرف سوال یہ ہے، کس کے مقابلے پہ اجتہاد؟ آپ اگر یہ کہیں کہ اجتہاد تنہا ہے تو پھر اس روایت کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، پھر قرآن سے کیا تعلق، پھر حدیث سے کیا تعلق؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، چونکہ آپ کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، لہذا اپنے آپ کو محفوظ بناؤ لیکن صلیب پر چڑھا دو، دار پہ کھینچ دو، ہمیں کیا پرواہ. اگر یہ اپروچ مسلمانوں کی ہے اور رہے گی تو خدا جانتا ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ پھر حالات سدھر نہیں سکتے، یہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نبی نے یہ فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ امت کو قیامت تک کے لیے بتا دے اور یہ سمجھا دے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تاکہ تم تقابل تو کر سکو کہ کون قرآن کو تحمل کر سکتا ہے، کون قرآن کا بار اٹھا سکتا ہے. آپ نے بس اس لیے کہ فلاں کو بلا لیا اور فلاں کو بھیج دیا، تو آپ نے باقاعدہ اس کا ایسا تجزیہ کیا کہ نتیجے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ہوئی. انہوں نے بلا کے کہا کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا اور یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر اس طرح سے 9 ہجری میں یہ سیناریو کریٹ کر دیا جائے تو میرا وہ بچہ جو اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہے، میری وہ بہن جو اسلامک ہسٹری پڑھ رہی ہے، میری وہ بہنیں جو تھیولوجی میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان کے تعلق سے مجھے فکر یہ ہو جاتی ہے کہ اب یہ تلاش کرتے چلو کہ کون سا فیصلہ نبی کا تھا، کون سا فیصلہ اللہ کا تھا. اب یہ فیصلہ کرنا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ایک پوری نئی ڈائریکشن آف تھاٹ دے دی گئی کہ اب آپ کو یہ سوچتے رہنا ہے، اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نہیں یہ نبی کا فیصلہ تھا، نہیں نہیں اللہ کا فیصلہ تھا، نہیں اللہ کا تھا، یہ نبی کا تھا. یعنی ریسرچ ویسے ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، ایک ریسرچ میں اضافہ ہو گیا. اب یعنی اس طرح سے کام کرنا ہوگا. اسی لیے کہا دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، قول اللہ کا قول حجت دائمی حجت، قول معصوم کا قول حجت دائمی حجت، ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا قول. تم رہو یا نہ رہو، تمہاری حکومت رہے یا نہ رہے، مملکت رہے یا نہ رہے، جغرافیائی حدود رہے یا نہ رہے، یہ رہ جانے والی شے ہے. تو اب تمہارا کام یہ کہ تم نفس کو تلاش کرو، اور نفس کو تلاش کرنے کے لیے قرآن تواتر کے ساتھ تم تک پہنچا ہے، مانوی اعتبار سے بھی لفظی اعتبار سے نہ پہنچا تو حدیث میں کوئی ایسا سلسلہ نہ پہنچا جس میں آپ یہ کہہ سکے تواتر لفظی ہو. یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لیجئے. یعنی کوئی حدیث ایسی نہیں پہنچی, علماء حدیث نے کہا, جس میں تواتر لفظی ہو. معنی تو ہے مل جائیں گے, لیکن لفظ 100% ایک دوسری حدیث میں وہی ہو جو پہلی حدیث میں, اور تواتر کے ساتھ 1400 تک اس طرح سے یہ چیز پہنچی ہو. بہت مشکل سے کوئی ایک حدیث پہنچتی ہے. آپ کے پاس آخری حدیث بھی ہے, ثقلین, حدیث ثقلین جس کو کہتے ہیں. مسلمانوں نے اس میں بھی اپنے اعتبار سے, کسی نے کہا نہیں ہم نے اطرت سنا, کسی نے کہا نہیں ہم نے سنت سنا. صحیح سنا آپ, جو سنا آپ نے صحیح سنا, مگر حد تواتر کو نہیں پہنچی با اعتبار لفظی. معنی میں تو پہنچی, معنی میں تو پہنچی. کیسے پہنچی معنی میں؟ ظاہر ہے ہم ہی کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سنت, ٹھیک ہے سنت اطرت میں چھپی ہوئی ہے, ہو گئی بات, معنی میں ہو گئی پوری بات. آپ یہ کہے اطرت, میں کہوں گا ہاں اطرت ہی سنت ہے, معنی میں ہو گئی پوری بات, ہمیں جھگڑا نہیں ہے. مگر جب مصطلحات حدیث, ٹیکنیکلٹیز آف حدیث کی بات ہوتی ہے, تو اس میں یہ بڑا اہم پہلو ہے تواتر سے کیا شے پہنچی. مسلمان کا کام یہ ہے اب نص کو ڈھونڈے, نص کو سمجھے, اور نص پر رہتے ہوئے احکام کا استنباط کرے, حکم سے حکم نکالے. اس کے لیے اصل ضروری ہے, اصل. اب ایک اور لفظ دے رہا ہوں آپ کو, اصل. حدیث کی اصطلاح میں اصل اسے کہتے ہیں جو مسموعات معصوم سے سن کر لکھ لی جائیں, یا جس نے معصوم سے براہ راست سنا ہو اس سے سن کر لکھ لی جائے. دو صورتیں ہیں, تیسری صورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اصل, جس کو جمع الجمع میں اصول کہا جاتا ہے. یہ اصل, پھر دوہرا رہا ہوں, میرا بچہ میری بہن سن لے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ہیں, آپ دنیا کو تعلیم دیتے ہیں, کوئی آپ کو تعلیم نہیں دیتا. کہیں لفظ اصل کا تصور ہی نہیں ہے, اصل کا تصور ہی نہیں ہے. پوچھ کے دیکھیے آپ اصل کیا ہے, کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں, یہ اصل اور نقل کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں, سب اصلی ہے ہمارے پاس. یہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, کانسیپٹس کا عالم یہ ہے کہ آپ پوچھئے کہ اصل, تو کہنے گے کہ نقل کیا ہے. اب آپ گھبرا گئے, نہیں, حدیث نے جب کسی لفظ کو اٹھا لیا لغت سے, تو پھر حدیث لغت کو وہ لفظ واپس نہیں کرتا. اٹھا لیا اپنے پاس رکھ لیا, اور یہ مستعار نہیں لیا, ہمیشہ کے لیے لے لیا, ہمیشہ کے ادھار نہیں ہے, یہ لے لیا, اس لفظ کو لے لیا, اور اب اس لفظ کو لے کے بتا رہا ہے حدیث, علم حدیث آپ کو, کہ دیکھو وہ مسموعات, وہ جو آپ نے سنا کس سے, معصوم سے, اس کو سن کر لکھ لینا, سن کے سماعت میں محفوظ کرنا نہیں, لکھ لینا. قید العلم فی الکتابہ, حضرت علی کا قول ہے, یہ علم کو قید کرو کاہے میں, تحریر میں. یہ ہمارے پاس ہے, اس طرح ہمارے پاس سوچا جاتا ہے, دنیا کے پاس نہیں سوچا جاتا, دنیا کے پاس سوچا نہیں جاتا. میں ذرا سا آگے بڑھ کے آپ سے کہوں کہ کثرت حدیث کو بنیاد بنا کر ابو ہریرہ کو درے مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف مسموع سن رہے تھے, بس سن رہے ہیں اور سنتے رہے. نہیں, خلیفہ وقت نے سرزنش کی, تنبیہ کی, سزا دی. تاریخ اٹھا کے دیکھی, سزا سے گزرے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شغف تھا حدیث کو کثرت سے بیان کرنے کا. امیر المومنین نے کہا ایسے حدیث بیان نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو فوری طور پہ تحریر میں نہ لائے. فوری طور پہ تحریر میں لانا, اسی لیے یاد رکھیے میری بات. قتیبہ ابن سعید روایت کرتے ہیں جریر سے, جریر روایت کرتے ہیں آمش سے, آمش روایت کرتے ہیں ابراہیم تمیمی سے. اور روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ فرمایا امیر المومنین نے کہ ہمارے پاس فقط اور فقط عندنا کتاب اللہ, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک اور صحیفہ ہے یہ وہ صحیفہ ہے جس کو نکال کے کہا حاضح صحیفہ، یہ وہ صحیفہ ہے کہ قطمی مرتبہ سرکار رسالت پاک مجھے لکھواتے میں لکھتا چلا جاتا. اس صحیفے کو امیر المومنین نے بتایا، اس صحیفے کو امام پنجم نے بتایا، اس صحیفے کو امام ششم نے بتایا، اس صحیفے کو ائمہ نے بتایا اور کہا ایک قرآن اور ایک بیان. قرآن اللہ کی کتاب، بیان اس کے نبی کا فرمان بصورت حدیث. یہ ہمارے پاس علم ہے، اتنا محفوظ. اور جہاں علم محفوظ نہیں ہوتا وہاں کیفیت دوسری ہوتی ہے، وہاں اصل کے معنی نہیں پتا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مسموعات سن کر، معصوم کا قول سن کر لکھ لیا، یا معصوم کا قول جس نے براہ راست سنا اس سے لکھ لیا، کسی کتاب سے نہ لیا ہو. یہ آخری پنچ لائن ہے اس کی، کسی کتاب سے نہ لیا ہو اس کو اصل نہیں کہتے. یہ آواز ہر جگہ جا رہی، اس کو اصل نہیں کہتے جو کسی کتاب سے لیا گیا ہو، جس میں معصوم کو مسموع نہ کیا گیا ہو، معصوم کی سماعت نہ کی گئی ہو، معصوم کے قول کو براہ راست سنا نہ گیا ہو، ایسی کتاب کو اصل نہیں کہتے. ہماری کتابیں کہتی ہیں اصول اربع مئہ، 400 ایسی کتابیں امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری تک، 400 ایسی کتابیں جس میں براہ راست راویوں نے معصومین سے احادیث کو لے کے نقل کیا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 400 مسموع کیا، لکھا. اور ایک مثال دو. امام موسیٰ بن جعفر کے اصحاب خاص، بابا سے بلند صلوات، جن کا عالم یہ ہے جو مسموع کر رہے ہیں، کیا طریقہ تھا وہ بھی سن لیجئے. تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، اٹھا کے کتابوں کو دیکھنے کی تو ضرورت ہے. آبنوس کی تختیاں پتھر کے قلم، اس پر احادیث کو نقل کیا جاتا اور اس کے بعد ان کو پریزرو کیا جاتا. یہ اصول اربع مئہ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ احادیث کی 400 مستند کتابیں ہیں جس میں قول کو کسی دوسرے سے نہیں لیا جاتا، فقط اور فقط معصوم سے معصوم، اور معصوم گنے ہوئے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ معصوم کے بھائی سے لیا جو غیر معصوم، نہیں، معصوم سے لیا معصوم. 12 ائمہ آپ کے پاس ہے نا، یہ سب آپ ہی نے پڑھا ہے نا، آپ کے پاس معصوم 12 امام حسن عسکری امام یزدہم تک، 400 اصل اصول. اور اس کے متعلق یاد رکھیے، اس میں بھی ادوار کی تقسیم کر دی علماء نے. میں نے کہا تھا آپ سے اجتہاد کے موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی جو بڑی کانکریٹ ہوں گی اور بڑی فیکچوئل ہوں گی. اس میں بنیادی دور، اولین دور کو کہا، اصل کا پہلا دور خود قطمی مرتبت کی زمانے میں اور ان کی ذات کے حیات کے دوران ہے. پہلا دور جو انتہائی اہم دور ہے اصل کا وہ حیات طیبہ ہے قطمی مرتبت کی، 23 برس میں محیط. دوسرا دور اصول کا جس کے متعلق کہا 95 ہجری تک کا دور ہے، جس میں آپ کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے امام تک کو کور کیا جاتا ہے. تیسرا دور جس میں عروج ملا ہے دور اصول کو، وہ 95 ہجری سے 203 ہجری تک، جو آغاز جس کا امام پنجم کی امامت سے اور اختتام شہادت امام ہشتم پر.
اصول کا آخری دور 203 ہجری سے شروع ہوا، 300 ہجری پہ جا کے منتہی ہوا، یعنی یہ وہ دور کہ جہاں نائب اول حضرت حجت حضرت عثمان ابن سعید کی رحلت کا سال ہے، یہ آخری دور ہے اصول کا. یہ تاریخوں کو ذہن نشین کیجئے، ہم تاریخ کے بغیر زندہ نہیں ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے. آپ کو افتخار ہونا چاہیے، آپ کو ناز ہونا چاہیے کہ آپ ایک تاریخ میں زندہ ہیں، آپ تاریخ میں ہیں. دنیا تڑپتی ہے کہ کاش یہ ہمیں مل جاتے، مگر میں ایسوں کو کہتا ہوں وقت اب بھی ہے. اس میں یہ ہماری علم ہماری میراث تو نہیں ہے، علم ہماری میراث تو نہیں ہے، صرف تسلیم کی منزل پہ آنا ہے اور داخل ہو جائیے، صرف سر کو جھکا لیجیے. یہ آستانہ آپ سے کوئی چندہ تو نہیں مانگتا، یہ آستانہ آپ سے کوئی ڈونیشن تو نہیں مانگتا، یہ آستانہ آپ سے کوئی پرچی تو نہیں مانگتا، یہ آستانہ آپ سے کوئی پرمٹ تو نہیں مانگتا. یہ کہتا ہے بس تعظیمن سر کو جھکا کے آ کے بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ نہیں تقاضا ہے آپ سے، مگر تسلیم کی منزل. اس لیے کہ تسلیم کے بعد اگر ارتداد ہو اور انسان مرتد ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا جواب فقہا سے کیا ملے گا. آپ کو مرتد کی سزا کیا ہے مجھے نہیں معلوم، فقہا سے پوچھئے، اپنے فقہا سے پوچھئے کیا سزا ہے. یہ وہ ادوار ہے جن کو اصل اصول کہا جاتا ہے. اب یہ 400 کتابیں آپ کے سامنے ہیں نا، جو میں نے عرض کیا آپ سے، معصوم سے مسموعات کا نتیجہ 300 ہجری تک، 300 ہجری سے لے کر اب دور آیا اصول، لیکن اب کیا ہوا تدوین حدیث کا. یہ دور چلا 300 ہجری سے، یعنی زمانہ کس کا آیا، زمانہ آیا نائب اول کے صاحبزادے کا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ختم کہاں پہ ہوا جا کر، اس کو ختم کیا ہے 329 ہجری پر، جو سال وفات محمد ابن یعقوب کلینی، سال وفات علی ابن بابوئے قمی، سال وفات محمد علی ابن محمد سمری، سال وفات ہے یہ تین علماء عالم ہستیوں کا جس کو کہا جاتا ہے. یہ ایسا سال ہے تناسر نجوم کا سال، جس میں بہت سارے ستارے آسمان سے ٹوٹتے رہے اور زمین کی طرف آتے رہے. علمی افق سے یہ تین بڑی ہستیاں اڑ گئیں. اس کے بعد ایک دور اب جو شروع ہوا وہ ہے تدوین حدیث میں سب سے. آغاز مرجعیت محمد ابن علی ابن بابوئے قمی المعروف بشیخ صدوق، اور یہ تاریخ چلی اور منتہی ہوئی کہاں جا کے، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی صاحب تہذیب و استفسار، ان کا انتقال 460 ہجری میں ہوا. یہ وہ دور ہے 329 ہجری سے لے کر 460 ہجری تک کہ جس میں مدون ہوئی کتب حدیث ہے ثلاثہ. یہ ہم اپنی تاریخ بتا رہے ہیں، میں اپنی تاریخ بتا رہا ہوں. ہماری تاریخ میں اختصار دیکھا آپ نے، کوئی ابہام نظر آیا، کوئی زیادہ پریشانی ہوئی، کوئی راویوں کی میں نے فہرست بنائی، کوئی راویوں کی فہرست گنائی، کہیں آپ نے کہا ہو کہ صاحب کون سا نام یاد رکھیں کون سا بھول جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کل نام یعنی سلسلہ عصمت کا، جو عصمت سے متعلق ہوا نوابین اربعہ ہوئے، ان کے بعد دیکھیے مرجعیت کا سلسلہ ہوا. اس سے زیادہ میں نے اور کیا کہا؟ طبیعت پہ کوئی بات بری گزری بار گزری نہیں. آپ نے کہا ایسا لگا جیسے ہوا کا ایک جھونکا تھا آیا اور چلا گیا. یہ ہے حق کی دلیل. میں کہیں اور کچھ ایسے ویسے نام لیتا آپ کیا کہتے؟ بتائیے صاحب طبیعت کے تعلق سے باہر ہوتے ہیں نام، یہ کیا نام لے رہے ہیں؟ ہوگا وقت آئے گا. میں نے کہا نا کہ اگر اس اذیت سے گزرنا پڑے تو اس اذیت کے نتیجے میں یاد رکھیے یسر کی منزل پہ ہے، عسر کے بعد یسر ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہے تو اگر نام آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا جب تک کہ مقابلے پہ کوئی نہ ہو مزہ نہیں آتا, لطف نہیں آتا. تو ہم اس علمی تقابل کی بات کرتے ہوئے آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ اب جب آپ اس دائرے میں یا اس فریم ورک میں اجتہاد کو سمجھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ احکام کا استنباط کرنے میں نہ ہوا شامل ہے, نہ حوس شامل ہے, نہ نفس شامل ہے, نہ سیلف شامل ہے, نہ کوئی ذاتی غرض شامل ہے, نہ محدود مفاد شامل ہے, نہ کوئی وقتی سلسلہ شامل ہے. یہ سب چیزوں سے بلند کر رہا ہے آپ کو, یہ سب چیزوں سے بلند کر رہا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ صرف تسلیم کی منزل پر آنا اور سمجھتے ہوئے آنا کہ دیکھیے یہ دینے والے 12, اس کے بعد 4 نوابین اربا, اس کے بعد 3 عظیم ہستیاں. نام ایک کا تو میں نے لیا یعقوب کلینی, ایک کا نام میں نے لیا شیخ صدوق, ایک کا نام میں نے لیا کیا شیخ طوسی. ظاہر ہے تینوں کے تعلق سے, اور دیکھیے ہوا کا جھونکے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ تینوں کی کنیت ابو جعفر, تینوں کا نام محمد, انہی کو ابو جعفر بھی کہتے ہیں, انہی کو محمدون ثلاثہ بھی کہتے ہیں. یہ تین محمد ہیں, یعنی قدرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے نظام حافظہ پر کوئی شے بار نہ بنے, آپ سکون سے رہیں, جئیں سکون سے, مرے سکون سے, نہ وحشت جینے میں نہ دہشت مرنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اور یہی فکر دی ہے کربلا والوں نے, اسی فکر کو دیا ہے کربلا والوں کہ دیکھو ہمارا سلسلہ اتنا مستقیم ہے کہ بس ہم ہیں, ہمارا گھرانہ ہے, ہماری آل ہے, ہماری اولاد ہے. اور دیکھو بڑے تو بڑے بچوں کو دیکھو, اون محمد کی طرف تو نظر ڈالو, ان بچوں کو تو دیکھو کہ یہ بچے ہیں کون, کس کے بچے ہیں, کس کے بچے ہیں. یہی تو تھا نا کربلا میں ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے ماں کی خدمت میں آ کے کہتے اماں ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, اماں ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, اماں ہماری قوتوں کا بھی تو امتحان لو, اماں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے, اماں مامو جان ہمیں جانے کی اجازت نہیں دیتے, اماں ہم نے تلواروں کو سائقل کیا ہے, اماں ہم نے ہتھیاروں کو بدن پہ سجایا ہے, اماں مرنے کی اجازت دلواؤ. اور ماموں کے تعلق سے مقاتل کی جو عمومی کتاب آپ کو مل جائے یہ فقرہ تو ضرور ملے گا کہ بچے جاتے اور حسین کے قدموں پہ لوٹتے, حسین ابن علی کے قدموں پہ لوٹتے, اور لوٹتے ہوئے یہ کہتے مامو جان مرنے کا اذن تو دیجئے, 9-10 برس کا سن ہے مگر مرنے کی اجازت, مرنے کی اجازت آپ جانے دیجئے. کہا میں تمہیں کیسے جانے دوں, کیسے جانے دوں, عبداللہ کی نشانی ہو, میری بہن کا اثاثہ ہو, اون محمد میں مرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک مرتبہ ماں کے پاس آ گئے, ماں کے پاس آ گئے, زینب کا عالم یہ کہ خاموش رہی, خاموش رہی. اب ایک وقت آیا, ایک وقت آیا کہ اب جب جانے والے جانے لگے اور ہر جانے والے پر آ آ کے بچے ماں کو یہ بتاتے اماں فلاں گئے, فلاں گئے, فلاں گئے, جانے والے گئے اور شہید ہوتے رہے, شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. سنتے 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 ایک وقت آیا کہ زینب کو جلال آ گیا, شہزادی زینب کو جلال آیا, میری شہزادی شہزادی ثانی زہرا ہے فاطمہ, نفسانی زہرا ہے فاطمہ کی جا ہے وہ کربلا میں, فاطمہ کی جگہ ہے وہ کربلا میں. اور حسین ابن علی کا یہ کہنا کہ بہن ہم نے تمہیں کبھی ماں سے کم نہیں سمجھا, وہ درجہ دیا ہے حسین ابن علی نے. آپ جب جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے تو یہ جملوں کو ذہن نشین کر لیجئے, کوئی معمولی مقام پر نہیں جاتے آپ, کسی معمولی منزل پہ نہیں جاتے آپ, جس کو حسین نے ماں کا درجہ دیا ہو, ماں کا درجہ دیا ہو. یہ زیارت کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں فاطمہ زہرا بھی ہونا چاہیے, جو بقی نہ جا سکے وہ شہزادی زینب کی یہی زیارت کرے. اور ان شہزادی توسط بیٹی ثانیہ زینب کبریٰ کے حسین ابن بہن کا یہ
کہا سر کو جھکا کے اب بچوں کو نہ روکیے گا یہ روکیے گا. بہن خاموش ہوئے لیکن ایک مرتبہ کام میں ہے ظاہر تذکرہ علی اکبر کو بلایا علی اکبر کو بٹھایا اون و محمد کو ظاہر ہے کہ وارا ہے علی اکبر گئے ہیں علی اکبر کے بعد کی یہ شہادت ہے مگر کیفیت بتانے والوں نے یہ بتائی ہے اب جو اون و محمد چلے سن چھوٹے اور ایسے چھوٹے کہ ایک کو حضرت حسین ابن علی نے سوار کیا ایک کو حضرت ابو الفضل عباس نے سوار کیا گھوڑوں پہ سوار کیا اور گھوڑوں پہ اب جو سوار کیا تو کیفیت یہ کہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے. ایک منزل آئی دو چار دقیقے ہیں یہ ہمارے پاس سمجھیے کہ وہ تبرک کے اوقات یا لمحات ہیں کہ نہیں معلوم زندگی میں پھر کب آتے ہیں یا نہیں آتے, مگر میں پر امید اس اعتبار سے ہوں کہ ایسا تذکرہ ہو جائے جس میں اب یہ لمحہ آئے یا نہ آئے کم سے کم یہ تذکرہ خود گواہ بن جائے کہ ہاں ہم نے مل کے ماتم کیا ہے ہم نے مل کے ماتم کیا ہے. ایک مرتبہ گئے بچے گئے حضرت ابو الفضل اور خود سید الشہداء اپنے مقام پر اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے جنگ دیکھ رہے تھے ظاہر بھانجوں کی جنگ کو دیکھ رہے تھے اور بھانجے طے کر چکے تھے دیکھو آج نانا کی یاد کو تازہ کرنا ہے آج دادا کی یاد کو تازہ کرنا ہے. حملے ایسے حملے کہ غضب کے حملے کسی نے ایسے حملے اس سن میں نہیں دیکھے تھے. ایک مرتبہ آواز آئی مامو جان ہماری مدد کو آؤ مامو جان ہماری مدد کو آؤ. یہ آواز کیوں آئی یہ آواز ایسے آئی کہ جب دونوں حملہ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا 9-10 برس کا بچوں کا سن ہے اور تمہیں یہ عقل نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو جدا کیا جائے ان کے بیچ میں فوجوں کو ڈال دو. فوجوں کو بیچ میں ڈال دیا گیا اون محمد سے جدا ہوئے محمد اون سے جدا ہوئے. اب جب تلواریں چلی ایک بھائی پر تلوار لگتی دوسرے بھائی کو آواز دیتا دوسرے بھائی کو تلوار لگتی اپنے پہلے بھائی کو آواز دیتا. یہ آوازیں بلند ہوئی اتنی بلند ہوئی کہ مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے. ہائے ہائے کیا مدد کرتے پہنچے تو اب جو عباس اور حسین کے حملے تھے دوڑتی ہوئی فوجوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اب جو بھاگنے پہ مجبور پایا تو دیکھا دو بچوں کے لاشے تڑپ رہے تھے اون و محمد کا لاشا خون میں غلتا تھا عباس نے حسین نے لاشوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ لا کے رکھ دیا مقتل میں لاشوں کو رکھ دیا. آخری جملوں کو یاد رکھیے اون و محمد قتل ہوئے اون و محمد شہید ہوئے. عجیب بات ہے مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ لٹا ہوا جا رہا تھا تو دو لاشیں ایسے تھے جن کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا. وہ لاشیں اون و محمد کے لاشیں تھے. کسی نے پوچھا بی بی زینب تو بی بی زینب کا حال سن لو میری شہزادی حسین کے خوب بھرے کرتے کو تلاش کر رہی تھی اون محمد